रास्ता करते 2 लाख रुपए लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़। प्रोड्यूसर हमारे वीटो मीर हैं और इंजीनियर हैं डैन क्रैफ्टन। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। अभी मैं इसकी थीम सुन रही थी, यानी जो ओपनिंग थीम है, तो मुझे कुछ सवालात याद आए जो आप में से अक्सर लोगों ने हमें पूछे हैं कि ये खातून जिनकी आवाज़ है कि दुनिया उलट जाती है जो कहती हैं, तो ये किस कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी एक मुमताज़ खातून है यहाँ की। इनका नाम है तलत हमदानी और 9/11 के मौके पर इनके बेटे जान बचाने गए थे वहाँ पर, जो लोग फंस गए थे ट्रेड टावर्स में, और वहाँ पर वो वहाँ मर गए वहाँ पर उनका उसी हादसे में। तो तलत हमदानी जो है एक एक्टिविस्ट भी हैं, और ज़ाहिर है बेटे का अपने बेटे की कहानी इन्होंने मुझे सुनाई थी और उसी से मैंने टुकड़ा लिया, क्योंकि जिस तरह ये कहती हैं ना, वो खुद 2-4 लफ्ज़ जो है ना एक कहानी की तरह है, और मुझे बहुत ही मेरे दिल पे असर होता है अब भी जब मैं इनकी ये बात सुनती हूँ। तो चलिए, ये तो आपका सवाल था और अब चलते हैं आज की कहानियों की तरफ। कहानी कारों को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, कहानी हमारे पास है, लेकिन इससे पहले कि कहानी शुरू करें, क्यों ना आपको पते लिखवा दें और ये भी याद दिला दें कि कहानी की कॉपी अपने पास जरूर रखिए।
आवाज़ दोस्त के नामी मुकाबला मेरी कहानी।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urdu.voa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
तो सामिन चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। मैं आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मैं नहीं थी प्रोग्राम में और लॉस एंजल्स में गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम का मिजाज हम तब्दील करें और कुछ आपको ऐसी कहानियाँ भी सुनाऊं जो हमारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान से हिजरत करके आए हैं या इंडिया से हिजरत करके आए हैं और अमेरिका में लॉस एंजल्स में रहते हैं, ये बड़े बड़े कमाल के लोग हैं। और इनमें एक साहब हैं ज़फ़र साहब। ज़फ़र साहब के नाम से शायद आप ना वाकिफ़ हों, लेकिन उनके वालिद जो हैं एक बहुत मशहूर शख्सियत हैं सूबे सरहद की, उनका नाम है फारिग बुखारी साहब। फारिग बुखारी साहब ना सिर्फ ये कि एक बड़े साहिब कमाल शायर हैं, बल्कि वो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, बहुत उन्होंने काम किया है सियासत में भी, और एक कमाल के आदमी थे वो। गो के उनका कलाम, मैंने बड़ी कोशिश की आज के उनके लिए मैं कुछ गाई हुई चीज़ें ढूंढ लूँ, लेकिन जो मिल नहीं सकी। लेकिन बहरहाल हम उनकी कहानी भी सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं मोहम्मद तारिक की कहानी की तरफ। ये इन्होंने हमें मौज़ा समोका खानपुर पंजाब से भेजी है। तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, अस्सलाम वालेकुम। तारिक जी, जी क्या हाल है आपके?
अल्हम्दुलिल्लाह,
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तारिक, आपकी कहानी के लिए हमने एक मेहमान को भी मधु किया, बहुत ही मेरे पसंदीदा मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
डॉक्टर गुलाम हुसैन आसिफ जी, गुलाम हुसैन आसिफ साहब का कमाल यह है कि ये मुझे बहन कह के पुकारते हैं, اور نہ صرف پکارتے ہیں بلکہ دل سے میں بھی ان کے لیے ایسے ہی سمجھتی ہوں. اور اسی لیے بڑے حق سے جب بھی ہوتا ہے میں آصف صاحب کو کوئی نہ کوئی کام بتا دیتی ہوں, چاہے وہ ان کے, یہ خود ڈاکٹر ہیں ماہر امراض چشم میں, لیکن صحیح بات ہے نا ڈاکٹر آصف, میں آپ سے مختلف ایسے کام کہتی ہوں جن کا کوئی تعلق آپ کے پروفیشن سے نہیں ہوتا.
مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کی بات سن کے اور میں آنر فیل کرتا ہوں. بڑی مہربانی ہے آپ مجھے اتنی عزت دیتی ہیں, اور میں آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, اور رسپیکٹ کرتا ہوں اپنے سارے پاکستانیوں کی بھی اور ایسے لوگوں کی جو اس کام میں ملوث ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ خود بہت سوشل ورک کرتے ہیں ہمارے آصف صاحب, تو اس لیے یہ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح امکان ہو سکتا ہے کام آنے کا. تو طارق میں نے اسی لیے ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہے آج کے پروگرام میں مہمان کے طور پہ. آپ کی کہانی پہلے ہم سب مل کے سنتے ہیں, اور ہاں اس کے علاوہ ہمارے کالر بنوئے جانی کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں مسقط میں ملانے کی, بہت اچھے خط لکھتے ہیں, تو میں چاہتی تھی آج وہ پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ تبصرے کریں. تو چلیے پہلے ہم کہانی سنتے ہیں محمد طارق کی سمو کا خانپور سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, میرا نام محمد طارق ہے, میں ضلع رحیم یار خان کی تحصیل خانپور داخلہ زہر پہ موزت مکہ سے اپنی کہانی پیش کر رہا ہوں. ہم چھ بھائی بہن ہیں, ہم دو بھائی اور میری چار بہنیں ہیں, جو ہم سب پڑھائی میں مصروف ہیں. میرا اسکول ہمارے گھر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مٹ سراب موزت مکہ میں واقع ہے. گرمیوں اور سردیوں میں ڈیلی پیدل اسکول جانا اور واپس گھر آنا ہمارا معمول تھا. کچھ بچوں کے والدین امیر تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو سائیکل لے کر دیا ہوا تھا. میں اور میرے ساتھ 2-3 اور اسٹوڈنٹ بھی تھے جو انتہائی غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے. ہماری غربت کا یہ عالم تھا کہ سردیوں یا گرمیاں ہم چپل جوتی اسکول پہن کر جایا کرتے تھے. سردیوں میں اسکول جاتے ہوئے دھند اور شبنم کی وجہ سے ہمارے پاؤں سخت ٹھنڈے ہو جاتے تھے, اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارے پاؤں ہی نہیں ہیں. اپنی جیب میں ماچس کی ڈبیاں لازمی رکھتے تھے, وہ اس لیے کہ جیسے ہی کوئی لکڑی یا بھوسا مل جاتا تو آگ جلا کر ہاتھ پاؤں گرم کر لیا کرتے تھے. 8ویں کلاس تک اسی اسکول میں تعلیم حاصل کی. میٹرک کرنے کے لیے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول زہر پیر میں ایڈمیشن لیا, جو ہمارے گھر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. خوش قسمتی سے ان دنوں ایک بس چلتی تھی جس میں اسٹوڈنٹ سے کرایہ نہیں لیا جاتا تھا. میری امی سلائی مشین چلا کر میری میٹرک تک کا خرچہ برداشت کیا. میٹرک کے ایگزام کے بعد میں کراچی کمانے کے لیے چلا گیا تاکہ اگلی کلاس میں ایڈمیشن لے سکوں, اور وہاں جا کر میں نے تولیہ فیکٹری میں کام کیا. ادھر میری والدہ اور میرے والد صاحب نے محنت کر کے میرے باقی ایک بھائی اور چار بہنوں کو پڑھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. واپس آ کر انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لیا, اور ہر سال چھٹیوں میں کراچی چلا جاتا اور محنت مزدوری کر کے اپنی اگلی کلاس کا خرچہ برداشت کرتا. بی اے کرنے کے لیے میں نے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج خانپور میں ایڈمیشن لیا, جو ہمارے گھر سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. روزانہ آنا جانا بہت مشکل تھا, اس وجہ سے وہیں پہ ہی رہائش کرنا پڑی. شام کو چند بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا اور چھٹیوں میں کراچی کمانے چلا جاتا. اسی طرح میں نے اپنا خرچہ برداشت کیا اور گریجویشن مکمل کر لی. گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے چاہا کہ میں ماسٹر ڈگری حاصل کروں, لیکن حالات اتنے سازگار نہ تھے کہ ایم اے میں ایڈمیشن لے سکوں. ایک دن میرے چاچو نے پوچھا کہ بی اے تو تم کر چکے ہو, آگے پڑھنے کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا دل تو کرتا ہے لیکن ایم اے کرنے میں خرچہ بہت زیادہ آتا ہے. تو انہوں نے میری ہیلپ کر دی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسی کالج میں ایم اے اکنامکس میں ایڈمیشن لے لیا. میں نے وہاں رہائش بھی رکھ لی. کالج سے واپس آ کر شام کو چند بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تاکہ اپنا ایم اے کا خرچہ برداشت کر سکوں. ایم اے کے دوران پرائیویٹ امیدوار کے طور پر بی ایڈ میں بھی ایڈمیشن دے دیا, اور ایم اے پارٹ 2 میں بی ایڈ کمپلیٹ کر لی. اب ایم اے کے ایگزام دیے ہوئے ہیں. اسی طرح میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی, لیکن میرے دل کی پیاس ابھی ختم نہیں ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ میں ایم بی اے بھی کروں, لیکن کیسے کروں؟ باقی بہن بھائیوں کو بھی تو پڑھانا ہے, اور عمر رسیدہ ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے. مجھ سے جو چھوٹی سسٹر ہے وہ گریجویشن کر رہی ہے, میں انہیں خود گھر میں پڑھاتا ہوں. एक भाई और बहन मैट्रिक पार्ट टू में है। उनसे छोटी सिस्टर जो है वो क्लास सिक्स में है। उनको पढ़ाई का बहुत शौक है। वो कहती है कि क्लास सिक्स में मैं टॉप करूंगी और बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। और सबसे छोटी सिस्टर क्लास फोर में है। माँ बाप की इतनी हिम्मत नहीं रही कि इन सब को पढ़ा सके मेहनत करके। अब घर में कमाने वाला वैद्य मैं ही हूँ। एक दो जगह प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई की, लेकिन इतनी कम तनख्वाह कि घर का और बाकी बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा पूरा ना हो सका। आखिरकार कमाने के लिए मुल्क से बाहर जाने का सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ये सोच सिर्फ सोच ही रह जाएगी, क्योंकि बाहर जाने के लिए तो लाखों रुपए का खर्च आता है। कभी सोचता हूँ रिश्तेदारों से उधार लेकर और अपनी भैंस बकरी बेच कर अगर बाहर चला गया तो एक दो अहम काम मैं लाजमी करूँगा। मेरे घर के साथ एक मेरे हमसाये का घर है जिसकी 1.5 साल पहले डेथ हुई थी। इसके 5 बच्चे हैं जो सब के सब पढ़ रहे थे, लेकिन अब इनकी बड़ी 2 बेटियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। उसकी एक छोटी बेटी तो इतनी काबिल थी कि पूरे गांव में क्लास 8 में टॉप किया। उसका छोटा बेटा जो क्लास 7 में है वो छुट्टियों से पहले किसी दुकान पर कमाने के लिए चला गया। उसका एक बेटा कुरान पाक हिफ्ज कर रहा है और क्लास 4 में भी पढ़ रहा है, और छोटी बेटी क्लास 1 में है। मैं इनको भी पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये यतीम बच्चे तलीम से महरूम ना हो सके। हमारा गांव दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ है। 2010 के सिलसिले में बहुत सारी NGOs ने हमारे गांव में काम किया, जैसे कि ILAB, UN Habitat, HDF, UNICEF और जाग वेलफेयर वाली बहुत सारी NGOs ने। जो भी NGOs आती सबसे पहले गांव में तंजीम बनाती, उनको क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि कौन हकदार है। तो मैं इन NGOs की बनाई हुई तमाम तंजीमों में सेग्रेटरी होता था। सदर, सेक्रेटरी, खजांचे वगैरह मुझे बना देते थे। हम वॉलंटियर काम करते थे। मैंने खुद 2 सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड रजिस्टर करवाई हैं, लेकिन गवर्नमेंट से कोई फंड ना मिला। NGOs के तावन से हमने गरीब लोग जिनके मकान पानी में गिर गए थे उनको शेल्टर और लैटरीनें बनवा कर दी, और बहुत कुछ जैसे खादें, जानवर, खाने पीने की अशिया और ख़ास तौर पर बुजुर्गों के लिए जाग वेलफेयर के तावन से आलाए समात, व्हील चेयर, नज़र के चश्मे और बिसाखियाँ फराम की। इस तरह के काम करने से मेरे अंदर खिदमत खल करने का शौक पैदा हो गया है, लेकिन क्या करूँ, ना मैं खुद इस काबिल हूँ और ना अब कोई फलाह इदारा आता है। बसार नमाज के बाद अपने रब से ये दुआ मांगता हूँ कि मुझे इस काबिल बना दे कि अपने माँ बाप की खिदमत कर सकूँ और अपने बहन भाइयों को पढ़ा सकूँ और इसके साथ साथ किसी गरीब के भी काम आ सकूँ, क्योंकि जो किसी तंग दस्त के लिए आसानी पैदा करेगा अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा करेगा। मेन मसला है कि मुझे कोई ना रोजगार मिल जाए। अगर मतलब मेरा दिल करता है कि इतना मतलब मैं रोजगार करूं कि मैं अपने माँ बाप की भी खिदमत कर सकूं और बाकी जो मेरे साथ मेरे हमसाए हैं खास तौर पर यतीम बच्चे उनकी खिदमत कर सकूं, मेरा मेन ये जज्बा है। वस्सलाम।
तो बड़ी अच्छी कहानी लिखी थी, कैसी लगी आपको डॉक्टर साहब कहानी हम इनकी तारीख की?
मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। सोशल काम करते हैं और खिदमत खल्क का जज्बा भी है और MBA करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन की इन्होंने इनकी बहन ने उनको पढ़ाते भी हैं, खुद भी मेहनत की और पढ़ाया भी लोगों को। मैं तो समझता हूँ कि तारिक इज़ अ वंडरफुल मैन।
और खासकर तो अपने गांव के बच्चों को भी, 5 बच्चों
जी
भाई पीछे। तारिक अगर आपके आसपास शोर है तो प्लीज़ आप खामोश जगह पे हो जाइए, बातें ना करें, क्योंकि आप लोग ऑन एयर हैं इस पर, तो जो भी आप बोलेंगे ऑन एयर आएगा वो। जी डॉक्टर साहब।
जी जी। अच्छा, ये पड़ोसियों के बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं, काम रोजगार भी ऐसा हो जो इनको इतने पैसे दे दे कि वो इनकी कम्फर्टेबल लाइफ हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बाहर जाएंगे, मैंने बाहर जाके भी देखा लोगों को, पहले तो ये उधार पकड़ेंगे, फिर बाहर जाएंगे, बाहर जाके आके फिर पहले उधार उतारेंगे, फिर एक और वीसा लेंगे, तो इस चक्रों में ना काफी काम खराब हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ये छोटा मोटा काम करना शुरू कर दें तो जिससे ये कुछ थोड़ी सी सेविंग कर लें और थोड़ा सा अपना खर्चा करते दें, तो जितने ये मुझे लग रहे हैं ना ऑनेस्ट और जिस तरह इन्होंने बात भी की है, سی سی بی بھی بنائی انہوں نے, اس کو کہتے ہیں سٹیزن کمیونٹی بورڈ, دو بنائے. اس میں ان کو پیسے نہیں مل سکے, اتنے زیادہ فنڈ نہیں مل سکے, ورنہ یہ کام کر جاتے. جیسے انہوں نے بہت سارے اعلیٰ استعمال دیے. تو یہ سمجھو اس طرح کے لوگوں کی پاکستان کو ضرورت ہے, اور ہم اس طرح کے لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے آئے ہوں. ان کے پاس ذہن ہوتا ہے, کام کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے, اس طرح کے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ سمجھ نہیں آیا, آپ نے بلکہ بتایا تو میری سمجھ میں بات آئی, کیونکہ بعض ٹرمنالوجی مجھے نہیں پتا وہاں کی. سی سی پی بی جو آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ تاریخ پھر یہ کیا تھا؟ آپ نے اس کے لیے اپلائی کیا, کیا ہوا پھر آپ کا؟
نہیں بھائی, یہ اصل میں آتے ہیں نا این جی اوز وغیرہ جو بھی آتی ہے, تو وہ یہاں پہ پہلے ایک تنظیم بناتی ہے. تنظیم سے وہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ سے رجسٹر کروانی پڑتی ہے نا. وہ تنظیم ہمیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے, ہم نے آپ کی ایک تنظیم بنائی ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے نا ہم آپ کو رجسٹر کروا دیں گے گورنمنٹ سے.
ٹھیک ہے.
تو یہ سی سی بی ایک 2000 میرے خیال میں ایک میں جنرل مشرف کے دور میں یہ بنا تھا نظام کے بھائی ایک گورنمنٹ کم سمجھو ایک جیسے ناظم وغیرہ نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے جو مطلب دوسرے ہو گئے, اس طرح کا ایک اصول تھا کہ بھائی آپ علاقے میں کام کریں. تو یہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ قسم کا ایک ادارہ ہوتا ہے.
اس کے لیے فنڈنگ پھر گورنمنٹ دیتی ہے؟
جی جی, پہلے تو دیتی تھی لیکن اب انہوں نے میرے خیال میں پالیسی چینج ہو گئی ہے شاید, اب یہ ایسا نہیں کرتے.
اچھا, حالانکہ یہ بڑا ایک اچھا کام ہو سکتا تھا, کیونکہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, جیسے یہ والنٹیئر جو کام کرتے تھے, اگر اس کے انہیں پیسے ملتے تو کتنے دل سے, یہ تو بغیر پیسوں کے بھی کر رہے ہیں. تو ایک آدمی نوجوان شخص ہے, ظاہر اس کو نوکری تو کرنی ہوتی ہے, تو یہ سب چیزیں گورنمنٹ کی سوچنی ہوتی ہیں.
اس میں تھوڑے سے جو قانون بنائے گئے ہیں, سٹیزن کمیونٹی بورڈ, سٹیزن کمیونٹی بورڈ کا مطلب یہ تھا کہ 25 لوگ ایک کمیونٹی سے لیتے تھے, ان میں سے 7 ایکٹیو ہوتے تھے اور جن میں سے 2 پرٹیکولرلی کام کرتے تھے, جو چیئرمین ہوتا تھا اور جو سیکرٹری ہوتا تھا.
اچھا,
ان دونوں نے کام کرنے ہیں, سارے فنڈز ان کے پاس آنے. لیکن میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ وہ 20% ایٹ لیسٹ جو یہ سٹیزنز تھے انہوں نے اکٹھا کرنا ہوتا تھا اور وہ شو کرنا ہوتا تھا کہ یہ ہمارے پاس 20% ہے, تب پھر گورنمنٹ ان کو 80% دیتی تھی. لیکن اس سٹیزن کمیونٹی بورڈ میں تھوڑے سے لاز اس طرح کے تھے کہ لوگوں نے اس میں ہیرا پھیری کرنی شروع کر دی, تو پھر وہ حکومت کو کسی وجہ سے بند کرنا پڑا. ورنہ وہ یہ تھا کہ سٹیزن جو تھے, پرائیویٹ لوگ تھے سارے, اس میں کوئی گورنمنٹ کا بندہ نہیں آ سکتا تھا. تو وہ جو ان کے اوپر لائبلٹیز اتنی نہیں ہوتی تھی, وہ کام زیادہ کر سکتے تھے اور لوگوں کو جانتے بھی تھے کہ کہاں پہ ضرورت ہے. لیکن کچھ لوگ اس طرح کے شامل ہو گئے جنہوں نے اس کو توڑ موڑ کے کام کیا, تو حکومت کو
پیسے کھا لیا,
چھوڑنا پڑا.
صحیح. ہاں جی, تو آپ نے تاریخ کہا کہ آپ کراچی میں تولیہ بنانے کی فیکٹری میں کام کرتے تھے, تو وہ کام کیسا تھا؟
وہ تو ایز اے لیبر ہم کام کرتے تھے.
نہیں, لیکن جب آپ پڑھ لکھ گئے تو کیا اس میں یہ چانس نہیں تھا کہ آپ کا سپروائزر کے طور پہ یا کسی مینیجر کے طور پہ ہو سکتا آپ کا؟
اصل میں جب مطلب ایک سال کے بعد, دو سال کے بعد ادھر جائیں, دو سال, تین مہینے, دو مہینے کام کریں, تو وہ لوگ پھر تو ایسا نہیں کرتے نا کہ سپروائزر بنا دیں.
ہاں,
تو وہاں پہ رہنا, تو بہت زیادہ کام کرنا, اور سٹیپ بائی سٹیپ انسان ترقی کرتا ہے, یا کم تو وہ نہیں کرتے.
اچھا,
پھر اس وجہ سے میں پھر وہاں گیا نہیں ہوں, ادھر رہ گیا 2010 کے بعد پڑھائی میں, اور پھر مطلب اس طرح کے کاموں میں, تو اس وجہ سے وہاں جا نہیں سکا.
اچھا, ایک سوال بلکہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ نے کہا کہ آپ کا گاؤں دریا سندھ کے کنارے ہے, تو سیلاب کی وجہ سے اس سال کوئی نقصان تو نہیں پہنچا اسے؟
اس سال فصلوں کو جو بالکل کچے نہیں تھی ان کو تو نقصان پہنچا ہے. جو ہمارا ایریا ہے وہ سیم میں ڈوب جاتا ہے, جیسے دھان کی فصل تھی تھوڑی بہت, اس کو سیم کا نقصان پہنچا ہے, ادر وائز اتنا زیادہ نقصان نہیں آیا.
اچھا, تو یہ جو لوگ ہیں, یہ بچے جو جن کا آپ نے ذکر کیا, ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے ان بچوں کا؟
بس جی, ان کا جو ہمارے جو رشتے دار ہیں, جو مطلب ہے کہ ان کے بھی رشتے دار ہیں, فیملیز وغیرہ جو بھی ہیں جتنے گھر وہاں پہ رہتے ہیں, وہ ان کو فصل پہ مطلب ہے کچھ دے دیتے ہیں.
تو طارق, آپ کے علاقے میں سٹیزن فاؤنڈیشن کے کوئی اسکول نہیں ہے؟
نہیں, اسکول کوئی نہیں ہے وہاں پہ. وہ ایک دو اسکول ہیں ہمارے گاؤں میں, لیکن ایک میں جو ہے نا اپنا گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول ہے, اور ایک جسٹ تک مکتب سکول مسجد مکتب سکول ان کو بولتے ہیں تو وہ ہیں, اور ماشاءاللہ ہماری تو وہاں پہ تعداد تو بہت زیادہ ہے, بچے بھی وہاں پہ مطلب بہت کم آتے ہیں. جب یہ سٹیزن فاؤنڈیشن کی طرف سے یا مطلب کہیں دوسرے این جی اوز کی طرف سے جب کوئی ادارہ آتا تھا تو بچے اتنے زیادہ ہو جاتے تھے کیونکہ وہ ان کو چیزیں دیتے تھے, اور پڑھنے کی غرض سے بہت کم, لیکن یہ چیزیں لینے کی غرض سے بہت زیادہ آ جاتے تھے. اور میں سمجھتا تھا اس دن شاید یہ سلسلہ چلتا رہتا, مطلب کچھ ان کو ان کے والدین کو یہ سمجھاتے لوگ کہ بھائی آپ بچوں کو پڑھائیں, بلکہ سمجھایا بھی ہے, لیکن اب وہ سمجھے نہیں کہ بھی یہ لازمی ہے چیز, پڑھنا لازمی ہے. تو بہت اب تعداد جب 250 تھی اب تو 100-150 کے قریب آ پہنچی ہے.
اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ پڑھائی مجھے ہمیشہ آخر میں تان اس پہ آ کے ٹوٹتی ہے. اب دیکھیے پانچ بچے ہیں, پڑھنے میں اچھے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, اسکول کیوں نہیں بنائے جاتے بچوں کے لیے؟
بہن ایک اگر کسی ملک میں یا کسی ایک علاقے میں آپ کسی کو ڈونیشن دینا شروع کرتے ہیں تو وہ لوگ عادت بن جاتی ہے ان کی کہ وہ ڈونیشن پہ ہی گزارا کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ مانگ کر کے گزارا کر لیں, کام کرنے کی عادت نہیں رہتی. اب دیکھیے محمد طارق جو ہیں کتنا دور علاقہ ہے سمکھا اور وہ خان پور کا علاقہ, وہاں سے یہ محنت بھی کرتے تھے, خود بھی پڑھتے تھے اور اس کے لیے جو فنڈس اکٹھے کرتے تھے تو وہ کراچی چلے جاتے تھے. کتنا اچھا یہ خود کو یہ سیلف میڈ ہیں اور لوگوں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں, اپنی بھی اپنا بھی کام کرتے ہیں. یہ جو اس طرح کا لوگ ہیں نا وہ بہت کم ہوتے ہیں اور یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, یہ اپنا کام خود کرتے ہیں. جن لوگوں کو عادت پڑ جائے نا, جیسے اسکولوں میں جیسے ابھی طارق صاحب نے کہا کہ وہ کچھ مانگنے والے زیادہ ہو جاتے تھے.
جی ہاں بس وہ انسینٹیو ان کا
یہ ہوتا ہے, مانگنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں نا.
اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی باتیں ہم کرتے رہیں گے لیکن دو تین کالر ہیں, ان کی کال ڈراپ نہ ہو جائے. محمد پرویز ہمارے ساتھ ہیں. جی پرویز صاحب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کہاں سے فون کر رہے ہیں؟
جی محمد پرویز بات کر رہا ہوں مانسہرا پاکستان سے.
جی پرویز صاحب.
باجی آپ کے پروگرام تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں.
جی جی.
سنتے سنتے ہماری رات ایسے ایک بیت جاتی ہے. 27 مارچ کو میں نے اپنی کہانی بھیجی تھی اور وہ نشر ہوئی تھی 27 مارچ کی شام کو.
اچھا کون سی کہانی؟
اس وقت وہ طلعت رچی.
اچھا اچھا اچھا.
جی جی
میں نے آپ کا میسج بھی مجھے ملا تھا اور طلعت صاحب کا, میں نے ان کو میسج کیا ہوا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ان کا ٹیلی فون نمبر دے دوں تاکہ آپ ان سے ڈائریکٹ بات کر لیں. ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا, جیسے ہی مجھے جواب ملے گا میں ضرور. آپ کی بہت اچھی کہانی تھی, مجھے پتا ہے آپ نے اپنی ہمت سے خود ایک اسکول بنایا تھا اور آپ اس میں مزید کام کرنا چاہتے ہیں, مجھے آپ کی کہانی بھی یاد ہے. تو پرویز صاحب آپ اطمینان رکھیے.
نہیں اسکول نہیں بنوایا تھا میں نے,
پتا نہیں کچھ اپنی مدد آپ سے کچھ کیا تھا نا آپ نے وہاں پر.
نہیں نہیں وہ بات نہیں تھی, اصل میں ڈسپنسری کے بارے میں بات ہو رہی تھی. میری ایک بچی فوت ہو گئی تھی نا اس وقت.
ہاں ہاں ہاں.
ہمارے جو 8 آدمی جو شہید ہو گئے تھے.
جی ہاں جی. آپ پہاڑ پہ جو گئے تھے آپ لوگ.
جی جی جی
ہاں صحیح. اصل
میں طلعت رشید کے صاحب کے نہ تو میرے پاس کوئی ایڈریس تھا اور نہ ان کا فون نمبر تھا, میں رابطہ نہیں کر سکا نا.
میرے پاس آپ کا ای میل بھی آیا تھا, میں انشاءاللہ ان سے دوبارہ کانٹیکٹ کرتی ہوں اور ان سے بتاتی ہوں کہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں, کیونکہ وہ بہت ولنگ تھے آپ کی مدد کرنے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ کریں. تو چلیے ہم دوسرے کالر کو لیتے
ہیں. جو ہے نا وہ
لیکن
کہہ دیا تھا نا,
میں ان کو ضرور دوبارہ ان کو یاد کراتی ہوں آپ کا, اور آپ اطمینان رکھیں.
اگر میرا نمبر آپ لینا چاہیں تو میں دے سکتا ہوں آپ کو.
آپ مجھے چلیے دیجیے, لکھوائیے اپنا نمبر.
0300
جی
5970 جی 746.
ٹھیک ہے جی چلیے صحیح شکریہ.
اور دوسرا نمبر ہے؟
نہیں بس ایک نمبر کافی ہے, میں ویسے آن ایئر نمبر لیتی نہیں لیکن یہ میں اس لیے مجبوراً لے رہی ہوں کہ وہ آپ اپنی بات سمجھا نہیں سکیں گے ان کو ویٹو میر کو. تو کوئی بات نہیں, میں نے یہ نمبر آپ کا لے لیا اور آپ اطمینان رکھیے ایک نمبر کافی ہے. اچھا حافظ محب ہمارے ساتھ ہیں. جی حافظ محب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام محب.
جی ضلع داد کے گاؤں بروڑا سن سے حافظ محب علی کو سوال کر رہا ہوں. میں طارق بھائی کی کہانی میں نے سنی, کہانی تو ان کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں جس طرح انہوں نے بچوں کو پڑھایا اور دوسروں خاص طور انسانیت کی قدر کی اور دوسروں لوگوں کے لیے بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کو ان کا یہ میں ان کا کام کروں کہ وہ جو یتیم بچے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے میں کچھ کروں.
بہت
ان کے ساتھ ہاں بھائی میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو وسائل بھی دے گا، ان کی خود بھی زندگی بہتر بن جائے گی اور ان کے لیے بھی یہ کچھ کریں گے. اور میں اس کا گاؤں نہیں سن پایا، یہ گاؤں کون سے گاؤں کا تعلق ہے ان کا
بتائیے طارق کہاں کے ہیں؟
جی موضع تمو کا بتایا ہے، یہ تحصیل خان پور کا ایک چاچنا شریف کے ساتھ ہی یہ علاقہ ہے.
شکارپور کا
نہیں، نہیں شکارپور نہیں، یہ خانپور، خانپور یہ پنجاب کے ہیں، شکارپور سندھ کا ہے، یہ رحیم یار خان میں خانپور ہے. اچھا تو عبدالعزیز صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی عبدالعزیز صاحب.
جی جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کہاں سے؟ لاڑکانہ سے.
جی جی بالکل بالکل.
جی بالکل.
یہ ہاں بہت شکریہ طارق صاحب کی کہانی سن کر بہت ہی ایک حوصلہ مندانہ جو بات نکلی ہے اس پر میں انہیں داد دیتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہانی یا ان کے ورڈ جو ہیں سننے سے پہلے میں نے ٹیلی فون کیا تھا، یہ پانچ افراد کی جو کفالت کے لیے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ان کے لیے کوئی بندہ کوئی کفالت کرنے کے لیے کوئی بات کرنا چاہے یا تو کر سکتا ہے
آپ پلیز کر سکتے ہیں. میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے کتنا اچھا ہو کہ ہمارے کالرز، کئی دفعہ ہمارے کالرز فون کر کے یا الگ سے بات کر کے، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے خاندانوں کو لوگ کئی ہزار روپے ہر مہینے بھیجتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، تو چاہے اتنا نہ بھی بھیج سکیں، جتنا بھی بھیج سکیں، کسی ایک بچے کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا لیں اگر تو وہ بھی بڑی بات ہے.
چلیے شنا صاحب آپ کرتی ہیں رابطہ تو آپ یہ پوری ڈیٹیل جو ہے پھر میں آپ سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ.
تو آپ کا ٹیلی فون نمبر اگر آپ مجھے ای میل کر دیں گے اپنا فون نمبر.
ہاں ہاں بالکل بالکل.
آپ کے پاس میرا ای میل ہے نا، اردو ڈاٹ فیڈ بیک لکھ لیجیے آپ، اردو ڈاٹ فیڈ بیک ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام. ٹھیک ہے؟
اوکے اوکے محترمہ، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ.
تو آپ یہ ضرور یہ کام کیجیے، مجھے بڑی خوشی ہوگی. بلکہ آپ یہ ویٹو میر کو ہمارا ٹیلی فون نمبر لکھوا دیجیے، ویٹو میر آپ کا نمبر لکھ رہے ہیں آپ کو دے دیجیے.
بالکل بالکل بالکل.
اچھا تو چلیے، یہ تو طارق لگتا تو ہے کہ کافی لوگوں کے دل پہ اثر ہوا آپ کے گانے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، طارق یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایم بی اے کرنا چاہتا ہوں. میرا ہمیشہ سے یہ ہے کہ طارق جیسے لوگ جنہوں نے اتنی مشکل سے پڑھا ان کی زندگی میں روزگار کی بڑی اہمیت ہے، تو شاید ایم بی اے کرنے کی جگہ یہ کوئی ٹیکنیکل چیز کریں. جیسے مطلب یہاں امریکہ میں جب سے جابس کم ہوئی ہیں، امپلائمنٹ کم ہوئی ہے، لوگ بہت سارے ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، فارمیسی کے کام سیکھتے ہیں، کمپیوٹر کی بہت سے شعبوں میں جاتے ہیں. تو کیا آپ کیا مشورہ دیں گے، کیا کرنا چاہیے ان کو، ایم بی اے کریں یا کیا کریں گے؟
ایم بی اے تو ان کا دیکھیے شوق ہے نا، جو شوق ہوتا ہے وہ بندہ کسی بھی طریقے سے پورا کرنا چاہتا ہے، جیسے بھی ہو سے بھائی ہو کر کو. جبکہ آپ کی بات درست اس لحاظ سے ہے کہ جب تک ٹیکنیکل کام نہیں کریں گے، ٹیکنیکل جگہ پہ کچھ ارننگ کا سلسلہ نہیں ہوگا، تب تک پڑھنا مشکل ہے. بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے کوئی جاب ایسی ہو. میں نے سن لیا ہے اور میں کوشش کروں، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ان کے ہی علاقے سے ہیں.
اچھا.
مختلف جگہوں پہ ہیں اور وہ ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے میں ان سے کہوں گا ان کو کنسیڈر ضرور کریں گے. اگر ان کا میرٹ بنتا ہوا تو انشاءاللہ ان کی ہم پوری پوری مدد کریں گے.
اچھا.
تو ان کا میں نمبر چاہوں گا، جب میرے پاس ہو تو میں ان کو کانٹیکٹ کر لوں. جیسے ہی میرے وہ دوست ہیں جو خانپور سے ہیں، وہ کس طرح سے اس فارم میں آتے ہیں کہ ان کو کہیں گورنمنٹ جاب آفر کر سکیں، اور
پرائیویٹ کوئی بھی جاب آفر کر سکیں جو ان کو مل دلا سکے،
پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ کی ہو، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کی ہیلپ کر سکیں. وہ انشاءاللہ ان سے ہم کانٹیکٹ کریں گے اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے.
طارق صحیح ہے، میں آپ کا نمبر ڈاکٹر صاحب کو دے دوں پھر؟
بالکل بھی دے دیں.
تو ٹھیک ہے پھر میں آصف بھائی آپ کو میں آج ہی ابھی پروگرام ختم ہوتے ہیں ان کا نمبر ای میل کر دوں گی، ایک ان کا اپنا پرسنل جو ان کا نمبر ہے ٹیلی فون کا.
جی بہن
تاکہ آپ ان سے.
بالکل ٹھیک ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انکل نے میرے لیے اتنا اپنا قیمتی وقت میں سے میرے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ انکل جی آپ کا.
نہیں اور آپ کا ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، آپ بھی نوجوان ہیں تو ہمارے جو آصف بھائی ہیں انہیں نوجوانوں سے کچھ شکایتیں ہیں تھوڑی سی مگر ہر ایک سے نہیں خود سے. تو چلیے آپ سنیے اور آپ بھی اصلاح کی کوشش کیجیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آصف صاحب
مجھے تھوڑا سا ٹریفک کے بارے میں بات کرنی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ سڑک پہ چلتے ہوئے دوسروں کے حقوق کو بھول جاتے ہیں. جتنے بھی ملک ہیں, میں اتنے ملکوں میں گیا ہوں, چھوٹے سے چھوٹا ملک جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کو بڑا خیال رکھتا ہے کہ وہ کس کا حق پہلے ہے سڑک پہ. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. فضول خرچیاں کئی جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہیں, وہ اس کا خیال نہیں کرتے. ہم نے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ لے جانا ہے. ہمارا ملک میں بہت ساری جو ہیں اپرچونیٹیز ہیں. اب ٹریفک کا جو میں مسئلہ بہن سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ موٹر سائیکل سوار میں نے دیکھے ہیں بہت سارے لوگ موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں تو وہ رائٹ کا خیال نہیں کرتے کس کا رائٹ ہے. وہ ساری سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں بکھر کے, اور اکثر ایکسیڈنٹس دیکھتا ہوں میں, اور ہیڈ انجریز ہوئی ہوتی ہیں, لوگ مر رہے ہوتے ہیں, کسی کو آنکھ کی چوٹ لگی ہے, کسی کو ہیڈ انجری ہے, کسی کو ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ آئی ہوئی ہے. تو یہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو سٹریم لائن کر لیں, تھوڑے سے قوانین کو سمجھ کے پھر چلائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اور چھوٹے بچے خاص طور پہ جو جن کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ موٹر سائیکل کو نہ چلائیں یا کوئی بھی وہیکل کو نہ چلائیں. دوسرا یہ کہ رکشے ڈرائیور جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی لائن میں چلیں, اور جو رائٹ ہے سڑک پہ وہ دیکھیں کہ میں کسی کے لیے ہرڈل تو نہیں بن رہا تاکہ بیجا ایکسیڈنٹ نہ ہو سکے.
ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک دفعہ میری کسی دوست نے بتایا تھا, مجھے کراچی میں رہتی ہیں وہ, انہوں نے کہا کہ میں جا رہی تھی رکشا میں اپنے دفتر, تو ایک اونٹ گاڑی جا رہی تھی تو رکشا والے نے اونٹ کی گردن کے نیچے سے رکشا نکال لیا. تو ویسے تو بظاہر کتنی خوفناک بات ہے,
خوفناک بات ہے. آج ہی صبح میں نے دیکھا بڑی مشکل سے ایکسیڈنٹ بچتے ہیں. اگر لوگ دیکھیں کہ ہم نے کس جگہ پہ موٹر سائیکل چلانی, جیسے موٹر سائیکل کی جگہ جب اگر کوئی ہائی وے پہ گاڑی جا رہی ہے تو موٹر سائیکل کو چاہیے کہ وہ گاڑی کے اوپر ہائی سپیڈ لین میں آ کے نہ کراس کرے بلکہ نیچے سے اس کو کراس کرے, جس طرف یلو لائن لگی ہوئی ہے یلو لائن کے باہر چلائیں موٹر سائیکل کو, اور اپنی سائڈ دیکھ کے چلائیں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو سکے.
بالکل,
ایک تو یہ ہے, اور دوسرا مطلب جتنے سیفٹی میئرز ہیں اس کے حساب سے چلائیں, جس کے پاس لائسنس ہے وہ چلائے, ایسے غلط طریقے سے نہ چلائیں. ہمارے یہاں پہ میں نے اپنے بڑے اچھے دوست ہیں ٹریفک کے, ڈی ایس پی ہیں, بڑا ہی اچھا ہارڈ رکھتے ہیں, ان سے میں نے بات کی, انہوں نے بڑی کوششوں کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی, لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. میں ساری عوام سے, پاکستانی عوام سے, یہ ہمارا ملک ہے, اس ساری عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ سوچ سمجھ کے صحیح طریقے سے دوسروں کا حق بھی خیال رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے ٹریفک کو چلائیں, ہوگا ایک چیز. اور دوسرا جو میں آج کل دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں.
بالکل, اور اچھا پھر ایسے بچوں کے ہاتھ میں بھی کہ جن کے گھر میں روٹی مشکل سے ملتی ہے, ان کو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ موبائل پھر کیوں رکھا جاتا ہے اس کے.
ہاں جی, موبائل ایک ضرورت تو ہے, لیکن اس طرح سے اس کو نہ مس یوز کیا جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس دو دو سمیں ہیں اور دو دو موبائل رکھے ہوئے ہیں, ماں ان کو کہتی ہے کہ جائیں بیٹا یہ چیز خرید کے لائیں, وہ 100 روپے اس کو دیتی ہے بچے کو, بچہ کہتا ہے جی امی یہ 80 روپے کی تو میں چیز لے آؤں گا, 20 روپے میں اپنے نا ٹیلی فون میں لوڈ کروں گا, اور شام تک دیکھتے ہیں ہم اتنی فضول خرچی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ 20 روپے سے لے کے 50 روپے تک ایک عام سا بچہ مختلف کالز پہ مختلف میسیجز پہ وہ پیسے ضائع کر دیتا ہے. تو میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا ماں باپ کی بھی اور اپنی عوام کی بھی کہ خدا را بچوں کو ٹیلی فون اس طرح نہ پکڑائیں اور نہ ہی اس طرح فضول خرچی پہ ان کو عادت ڈالیں. یہ بڑا
بالکل اس کے نتائج, کیونکہ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ٹیلی فون دینا اور بلا وجہ پیسے خرچنے کی عادت ڈالنا, پھر بچے جو ہیں ٹیلی فون پہ اگر وہ آن لائن بھی آ سکتے ہیں بچے, سب سے بڑی انٹرنیٹ بھی ان کے پاس ہو سکتا ہے, تو بچے کئی دفعہ ان سائٹس پہ جاتے ہیں جو ان کے لیے موزوں نہیں ہوتے. ماں باپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ تو میرے ساتھ رہیے, اگر جلدی نہیں آپ کو جانے کی تاریخ, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی اور ڈاکٹر صاحب کو میں آپ کا فون ابھی بھیج دیتی ہوں تاکہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو میں ایک اور ابھی کہانی سنواتی ہوں, لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں ایک پرومو کی طرف, پھر دوبارہ بات کریں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
تو سامعین دوبارہ وہی درخواست کی کہانی کا انتظار رہے گا. اچھا یہ بتائیے آپ کو کچھ شعر و شاعری سے دلچسپی ہے آصف صاحب؟ ڈاکٹر آصف,
پانچ شعر آتے ہیں وہ موقع کے حساب سے میں سنا دیتا ہوں, لیکن مجھے اتنا زیادہ نہیں کہ میں بہت کئی شاعر ہیں مجھے بکس دے دیتے ہیں میں بس پڑھی, میں اپنی بکس پڑھتا رہتا ہوں.
مگر پسند ہے آپ کو تو فارغ بخاری صاحب کے کوئی کبھی شاعری پڑھنے کا اتفاق ہوا؟
اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کو دیکھوں گا, کیونکہ یہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ صاحب کے والد صاحب ہیں اور بہت اچھی شاعری
جی ہاں
کیا ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا.
بالکل, تو چلیے ان کے, میں بھی جب ایلے گئی تھی تو میری ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی ظفر سید صاحب سے, ظفر حسین. تو انہوں نے ایک اچھے بیٹے کی طرح جب اپنی کہانی شروع کی تو اس کہانی میں انہوں نے اپنے والد کے بارے میں بات کی, تو میں نے کہا کہ فارغ بخاری صاحب جو تھے اس طرح کے آدمی تھے, ایک پاس شاعروں کو آتا ہے اپنے کو آگے بڑھانا اور پھر ان کے مواقع بھی ایسے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے تو شاید ان کو اس طرح کے موقع نہیں ملے اور ان کا کلام بہت گایا نہیں گیا, تو وہ اس طرح سے ٹیلی ویژن پہ نہیں آیا کہ وہ مقبول ہو سکتا, مطلب وہ کہ وہ بہت ہی مقبول شاعر ہیں پڑھنے والوں کے لیے قارئین کے لیے. تو ہم ظفر صاحب سے ان کی کہانی سنتے ہیں. یہ بتا دوں کہ ظفر صاحب سے ایک تفصیلی ملاقات ہم کچھ تو کہیے میں جلدی کروائیں گے آپ کی, لیکن چلیے اب اس وقت سنتے ہیں ان سے یہ کہانی.
نام ظفر عباس ہے, میں 1974 میں امریکہ آیا تھا, میں وہاں پہ سل نارتھن میں تھا میکینیکل انجینئر, پھر ایک اسکالرشپ ملی تو ماسٹرس کے لیے یہاں آیا میکینیکل میں, اینڈ ایور سنس آئی ایم ہیئر, یہاں 40 سال ہو گئے قیام, اور عمر عزیز کا زیادہ حصہ انجینئرنگ کی تعلیم اور ملازمت میں گزرا سے میکڈان ڈگلس میں تھا میں سینئر ڈیزائن انجینئر, پھر میں نے 90s میں اپنے آپ کو خود ریٹائرمنٹ دے دی کیونکہ آئی تھاٹ کہ انف واز انف, اب آپ کچھ تھوڑی سی زندگی ہم اپنے لیے بھی گزارے, ساری زندگی ہم تاروں کی چھاؤں میں اٹھتے ہیں تاروں کی چھاؤں میں واپس آتے ہیں اور دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں, تو ایسا ہی کیا اور یہی میری زندگی کا حاصل تھا جو وقت میں نے اپنے لیے گزارا اور اپنے فیصلوں سے گزارا, حالانکہ میرے فیصلے ہمیشہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں, میں نے بہت سوچ سمجھ کر سارے پروز اینڈ کانس دیکھ کر کسی ایشو کے اور بہت سوچ سمجھ کر اس کے ہر زاویے سے اس کو پرکھ کے اس کے بعد ہمیشہ غلط فیصلہ کیا, لیکن وہ غلط فیصلے زیادہ تر میرے حق میں ثابت ہوئے اور ممد معاون اور مفید ہوئے. میرے والد گرامی کا نام تھا سید میر احمد شاہ اور ان کا تخلص تھا سید فارغ بخاری, بلکہ فارغ بخاری کے لیے فارغ بخاری صاحب کا شمار جو ہے وہ سرحد میں اردو ادب کے حوالے سے ایک سینئر صحافی سیاسی ورکر اور شاعر ادیب محقق, چنانچہ انہوں نے 54 کتابیں لکھی ہیں جن میں سے 10-12 تو ان کے شعری مجموعے ہیں, اور مجھے یاد ہے کہ ہماری, میں اس بیٹھک کی بات کر رہا تھا جس میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر رات کو سب جمع ہو جاتے ہیں ہر مسلک اور ہر طریقے کے لوگ, تو ہماری بیٹھک میں بھی یہی ہوتا تھا, فارغ بخاری کی بیٹھک کہلاتی تھی, اس پہ کئی کالم لکھے جا چکے ہیں کئی کتابوں میں اس کا ذکر بھی ہوا ہے, وہ رات کو کھلی ہوتی تھی دروازہ کھل جاتا تھا اور فارغ صاحب ہوں نہ ہوں وہاں دوستوں کی چوپال لگتی تھی, جو کوئی شاعر باہر سے آئیں انہیں پتہ ہوتا تھا کہ فارغ کے گھر جائیں گے, پھر وہاں سے آگے وہ جہاں بھی جانا چاہیں. تو ہر رات کو ایک مشاعرہ بھی ہوتا تھا, کوئی شاعر اپنی غزل لا رہا ہے تو اساتذہ اس کی اصلاح بھی کر دیتے تھے وہاں ہاتھوں کے ہاتھوں. اور وہاں پر سیاسی سماجی مسائل پر ڈسکشن بھی ہوتی تھی, بہت سارے مسائل بھی حل کیے جاتے تھے. کچھ لوگوں کو جاب نہیں مل رہی, کسی کا کوئی خانگی پرابلم ہے کچھ ہے, تو وہ بھی حل ہوتے تھے. تو وہ بڑی ایک عجیب و غریب ایک ماحول تھا جسے میں اب بہت مس کرتا ہوں, لیکن میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے یہ دیکھا تھا. میں اصل میں ہوا یہ کہ مجھے آرٹ کا اور شاعری کا, شاعری تو ادب کا بڑا شوق تھا, میرا بڑا ذوق تھا, بڑا رجحان تھا, انکلینیشن بہت زیادہ تھی. لیکن میرے والد صاحب نے بہت سختی سے مجھے منع کر رکھا تھا. میں اپنے والد صاحب سے متاثر بھی بہت تھا, ان کی شخصیت میرے لیے ایک رول ماڈل تھی. انہوں نے منع اس لیے کیا کہ میرے والد صاحب ساری عمر ایک سیاسی کارکن رہے, عبد الغفار خان صاحب کی جو تحریک تھی اس سے وابط ہے, اور اس زمانے میں تو ہر وقت سی آئی ڈی گھر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ, اور کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کب وہ اندر چلے جائیں کب وہ باہر آ جائیں. تو کئی کئی سال انہوں نے جیلیں گزاری غفار خان صاحب کے ساتھ بھی, اس کے علاوہ بھی. اب والد صاحب کی وجہ سے میں نے بالکل کوئی دلچسپی نہیں لی فائن آرٹس میں. یہاں جب آیا تب بھی والد صاحب تشریف لائے تھے, جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ظفر یہاں مجھے لگتا ہے کہ تم یہیں رہ جاؤ گے, اور ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن اتنا ضرور خیال رکھنا کہ زبان کے ساتھ ہماری تمام ویلیوز, ہماری ساری قدریں جو ہیں ہماری زبان کے ساتھ جڑی ہوں. اردو کو, اردو کی بقا اور اردو کی ترویج اور اردو کی اشاعت کے لیے تم جیسے لوگ اپنی زبان کو بدور. تو اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک بزم سخن کیلیفورنیا کے نام سے ان کے ہوتے ہوئے ایک ادارہ قائم کیا, جس کے زیر اہتمام 1978 میں انٹرنیشنل مشاعرہ ہم نے کرا لیا تھا. اتفاق سے ان دنوں ریڈیو پروگرام میرے پاس ہوتا تھا, تو وہ ریڈیو پروگرام 12-13 سال چلا تھا, بڑا مشہور تھا وہ پروگرام. تو اس چونکہ میڈیا اس وقت صرف ریڈیو تھا, تو ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ادبی ہماری جو تحریک تھی اس کا اشتہار ریڈیو میں چلتا تھا, اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ رسپونڈ کرتے تھے, اور آہستہ آہستہ تعداد لوگوں کی بڑھنی شروع ہوئی, ورنہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے مشاعرے ہوتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے جب 90s میں جب اپنے آپ کو میں نے خود ریٹائرمنٹ سیلف ریٹائرمنٹ دی, تو میں نے پھر اپنا یہ شوق پورا کیا مصوری کا, تو مجھے بہت زیادہ دل سے عزیز تھا. پیرے فارغ کی جوانی ایک نغمہ تھا جسے زندگانی کے سلگتے سانس پر گایا گیا, بے گماں ایک وہ شاعر ہی کا دل ہے فارغ, جبرائیل اب بھی جہاں آتا ہے آیات کے ساتھ, اظہار کا جس کو حوصلہ ہے وہ اپنی صدی کا دیوتا ہے, منصور سے کم نہیں ہے وہ بھی جو اپنی زبان سے بولتا ہے. اور کتنے ہی یہاں ایسے کمل ہوتے ہیں کھلتے نہیں اور وقف اجل ہوتے ہیں, یہ بات جدا ہے کہ وہ تعمیر نہ ہو, ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں. اور ذہانت نے تجھے مانا تو کم ہے, ذہانت نے تجھے مانا تو کم ہے, مگر ہر دور میں سوچا بہت ہے. فقیر ہے شہر کا ستا ہے کھوٹا, مگر یہ شہر میں چلتا بہت. فارغ بخاری. بات یہ ہے کہ سرحد ایک پسماندہ علاقہ تھا,
40s
جی
اتنے کمال کے لوگ پیدا ہوئے,
درست ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اتفاقاً یا خوبی یا قسمت سے کہیں باہر نکل آئے, اور ان کو ایک ورنہ ایکسپوجر وہاں نہیں تھا. اور خصوصاً وہ لوگ جو سیاست میں تھے مارشاء اللہ کا زمانے, ان کے اوپر ایبڈو ایک طرح سے مان لیجئے, انہیں نہ ریڈیو پہ وہ پڑھ سکتے تھے نہ ٹیلی ویژن پہ آ سکتے تھے. چنانچہ وہ لوگ جو کہ ان کی نسبت بہت ہی کم کیلیبر کے لوگ تھے, ان کو موقع ملا, ان کو نہیں مل سکا. یہ مسئلہ ہوا تھا. فارغ صاحب بھی اسی ظلم کا شکار ہوئے. فارغ صاحب نے جب حق نواز گنڈاپور کا انتقال ہوا ایوب صاحب کے زمانے میں ایوب خان کے شیر علی وزیر تھے داخلہ اور انہیں نے قتل کرایا تھا تو ایوب کے دور میں لیل نہار میں انہوں نے فیض صاحب ایڈیٹر تھے لیل نہار میں انہوں نے نظم اپنی بھیجی کہ گنڈاپور کا لہو رائے گا نہ جائے گا بے گناہ کا خون ہے اپنا رنگ لائے گا ایک دن ضرور وہ انقلاب آئے گا وغیرہ وغیرہ.
تو سنا آپ نے ان کے پورا تو ہم نہیں سنا سکتے سر, بڑی طویل کہانی ہے ان کی, لیکن جلدی ہم ان کے ساتھ اپنا ایک گھنٹے کا جب پروگرام کریں گے آصف صاحب تو سنائیں گے. بہت دفعہ لوگوں کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ ان کے ذاتی خیالات ہوتے ہیں, اور ہمیشہ ہم وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے ان کے خیالات سے نظریات سے کوئی تعلق نہیں. تو جب وہ اپنی کہانی سناتے ہیں تو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, چونکہ یہ کوئی ڈسکشن کا پروگرام نہیں ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ہم اس کی کوئی تصحیح یا اس کی تردید یا تائید بھی ہم نہیں کر سکتے کہ جو واقعات ہیں. تو ویسے کیسے لگی شاعری آپ نے, پڑھنے کا دل چاہا آپ کا؟
شاعری بھی اچھی لگی, اور یہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہی میں کچھ پڑے پڑے سے شعر لگتے ہیں مجھے.
یہ تو بہت ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو
ہاں جی, تو یہ مجھے ظفر صاحب کا یہ جو بات کرنے کا سٹائل, اور اس میں ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے.
بالکل, اور روتی ہے وہ اس بات پہ ان کے والد کو. دیکھیں آدمی کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے, کتنا بھی وہ بڑا ہو جائے جب اپنے ماں باپ کا ذکر آتا ہے تو آدمی بچہ بن جاتا ہے. نہیں
بچہ بن جاتا, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی.
تو میں ہمیشہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کچھ, آپ اپنی کہانی تھوڑی سی بتائیے ڈاکٹر آصف. مجھے یقین ہے آپ کی زندگی, آپ نے بہت ہمیشہ ہر کام بڑی محنت سے کیا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے.
یہ جو محمد طارق صاحب ہیں موقع والے, انہوں نے تقریباً میری کہانی سنائی ہے.
اچھا,
میں تو شروع سے محنتی ہوں. کبھی میں مطلب جن لوگوں کے ساتھ میں کھیلنا چاہتا تھا چھوٹے ہوتے ہوئے, وہ مجھے اپنے کام کی وجہ سے میری ماں اور باپ کی ہیلپ سے فرصت نہیں ملتی تھی. تو جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آ کے کھیلیں, جب میری ایک پوزیشن آ گئی جگہ پہ میں پہنچ گیا اسٹیج پہ, تو اس وقت مجھے کرکٹ کھیلنے نہیں آتی تھی. جب میں کھیلنا چاہتا تھا اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تھا. جب میرے پاس سارا کچھ آ گیا تو اس وقت مجھے کرکٹ کھیلنے نہیں آتی تھی.
اچھا, جب
دوست مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ کھیلیں, کہتے ہیں نہیں یار اب کام کرنا ہے, اور میں نے اس انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب کیسے پڑھا آپ نے, اسکالرشپس وغیرہ لے کے؟
نہیں ایسے ہی بس, ہم جیسے یہ طارق صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہم چھوٹے ہوتے ہوئے جاتے تھے, ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوتی تھی اور پاؤں ٹھٹر رہے ہوتے تھے, تو رستے میں ہم کسی ایسے بھوسا پڑا ہوا تھا تو اس کو آگ لگا کے پاؤں گرم کر لیا کرتے تھے. یہ سیم ہماری سٹوری ہے گاؤں میں رہنے والوں کی, سارے اسی طرح ہی ہوتے ہیں. کبھی کھانا ملتا ہوتا ہے, کبھی نہیں ملتا ہوتا, تب ایسے ہی وہ گنے کھا کے گزارا کر لیتے تھے. تو یہ تو سب کی کہانی شروع میں ایسے ہی ہے, لیکن الحمدللہ جو بندہ نیت سے, خلوص سے نیت سے اور منظر کا تعین کر کے چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے.
تو کہاں سے آپ کی زندگی جو ہے نا تبدیل ہونا شروع ہوئی, وہ کون سا مقام تھا؟
ایسے بس ہم غریب لوگوں کی کیا ہوتی کہانی, سب کی ایک ہی ایسے غربت سے شروع ہوتی ہے, پڑھتے گئے پڑھتے گئے, دن رات جب پڑھنے سے فرصت ملتی تھی یا والدین کے ساتھ ہم اسسٹ کرواتے تھے کھیتوں میں جا کے کام کرتے تھے, گنے کا رس نکالنا, اس کو چلانا, گڑ بنانا, اس شکر بنانا, یہ سارے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے ہیں, اور فصلوں کی بھی گوڈی کرنا, ساتھ میں اس میں جب سے ٹائم ملتا تھا تو پڑھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا تھا کہ مجھے سارے اساتذہ کرام اچھے دیے, پرائمری سے لے کے ایف سی پی ایس تک اور ہائر کوالیفیکیشن میں جتنے اساتذہ میرے سارے اچھے گائیڈنس کرنے والے تھے. خاص طور پہ پروفیسر واصف قادری صاحب ہیں, وہ آج کل علیل بہت ہیں, وہ ہمارے آئی اسپیشلسٹ تھے اور ہمارے پروفیسر تھے, بہت ہی لیونگ لیجنڈ ہیں وہ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ فلان لیونگ لیجنڈ ہے, ہی از ریئلی لیونگ لیجنڈ. واصف قادری، ابھی آج کل وہ عدیل ہیں، پروفیسر واصف قادری صاحب لاہور میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے.
آمین.
تو وہ اتنے اچھے، انہوں نے ہماری تربیت کی ہے کہ وہ ساری عمر انہوں نے کام کیا، اور میرے خیال میں تنخواہ کا ایک پیسہ بھی گھر نہیں دے گئے، غریبوں پہ خرچ کر دیا.
ڈاکٹر صاحب کتنی بڑی بات ہے، ایسے لوگ اگر پاکستان میں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو جن کو دیکھ کے، جن کی مثال سے ملک بدل سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے بچپن کا کوئی ایسا ٹیچر ہے جس کا نے آپ کی زندگی پہ بہت اثر ڈالا؟
بچپن میں میرے جو پرائمری کے استاد تھے نا، وہ ان کے ساتھ میرے والدین کی تھوڑی جھگڑا تھا، عدالت میں کیس بھی تھا، اس کے باوجود انہوں نے مجھے اس طرح اتنے اچھے سے پڑھایا ہے نا، اور میں ہمیشہ اسکالرشپ ہولڈ رہا ہوں. انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا، اس کے باوجود کہ ہمارے والدین کے ساتھ دشمنی تھی، لیکن وہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. اور وہ جتنے پرائمری اسکول کے اساتذہ کرام ہیں، میں جب مجھے پتہ چلتا ہے میرے پرائیویٹ کلینک پہ آتے ہیں، تو میں ان کو ان سے چارج نہیں کرتا.
اچھا.
اور ان کو کھڑے ہو کے ملتا ہوں. یہ اساتذہ کرام جتنے ہوتے ہیں نا، یہ بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت ریسپیکٹیبل ہوتے ہیں. ان کی ایک ویژن ہوتی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت آگے تک جائے گا، اور ان کی دعا بھی ولیوں کی طرح سے لگتی ہے. تو اساتذہ کرام کا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ریسپیکٹ کی جائے، جتنا ان کو عزت تکریم دی جائے، وہ کم ہے.
تو ڈاکٹر صاحب کیا نام کیا تھا آپ کے ان استاد کا بچپن میں جو آپ بتا رہے ہیں؟
ان کا نام بشیر احمد تھا.
جی.
وہ سکول میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے، جب چھٹی ہو جاتی تھی تو شام کے وقت وہ ہمیں ویسے بغیر کسی ٹیوشن فیس کے ہمیں وہ پڑھاتے تھے سارا سارا دن. رات کے وقت ہم نے ان کے گھر چلے جانا، انہوں نے رات کو ہمیں کوشچن کرا دینے، اور انہوں نے پڑھاتے جانا، جب کوئی ہمیں مشکل ہوتی تھی وہ ہمیں پڑھاتے تھے، اور کسی فیس کسی لالچ کے بغیر پڑھاتے تھے. ایسے اساتذہ کرام میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، اور میں ان کی بڑی تکریم کرتا ہوں.
بہت بڑی بات ہے، اور اچھی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اصل میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ استاد کا احترام تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی مقام پہ پہنچائیں، لیکن جب آپ اپنے استاد کو دیکھتے ہیں تو آپ بے ساختہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس کے علاوہ کہ ان کے سامنے آپ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو کتنا کچھ سکھایا ہوتا ہے، کتنی محبت کی ہوتی ہے آپ سے. تو آپ کی کہانی
کا لالچ نہیں کیا جی، اور ایسے بھی نہیں کیا کہ میرے والدین کے ساتھ ان کی لڑائی ہے تو اس بچے کو میں چار ڈنڈے ماروں. اس وقت مار پیٹ کا بڑا رجحان ہوتا تھا،
جی،
لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی کہ ہم پڑھائی کی وجہ سے نہیں پٹے. کوئی شرارت ہوگی اسکول میں تو اس کی وجہ سے ایک الگ بات ہے، لیکن اساتذہ کام بہت اچھے تھے.
تو ڈاکٹر صاحب آپ کے والدین نے آپ کی زندگی کو اس طرح تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، وہ آپ کے ساتھ ہیں؟
ہاں جی، وہ میرے والدین دونوں حیات ہیں، اور میں نے ان کو 4-5 سال پہلے حج بھی کرایا، اور وہ میری طرف دیکھتے تھے چھوٹے ہوتے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا بچہ پڑھے گا تو ہمارے قد لمبا ہوگا، اس لحاظ سے کہ معاشرے میں عزت ہوگی. تو الحمد للہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. پچھلے دن میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا میرا جیوا بھی تو، میرا پوت بھی تو، میرا بڑا بھائی بھی تو.
بالکل ہمارے پاس چند سیکنڈ باقی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ دوبارہ اس کہانی کو ہم دوبارہ جوڑیں گے. تو سننے والوں سے میں اجازت چاہوں گی. ڈاکٹر غلام حسین آصف ہمارے ساتھ تھے، انجینئر ہمارے اسماعیل تارا والی تھے، پروڈیوسر ویٹو میر، شہناز عزیز کو اور ڈاکٹر آصف غلام حسین آصف دونوں کو اجازت دیجیے. آئندہ ہفتہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
السلام علیکم.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.